آئیے تیسرا مسئلہ ہم دیکھتے ہیں. امام کے پیچھے قیام کی حالت میں ہر رکعت میں مقتدی کا ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا سری ہو یا جہری ہو, ہمارے نزدیک مقتدی کو امام کے پیچھے فرض یا نفل اور ہر رکعت میں جہری و سری میں سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا لازم ہے. احناف کے نزدیک امام کے پیچھے جہری سری بالکل نہیں پڑھنا چاہیے. امام مالک کے نزدیک جہری میں نہیں پڑھنا چاہیے, سری میں پڑھنا چاہیے. راجح مسئلہ کیا ہے؟ راجح کا مطلب زیادہ بہتر, زیادہ پاورفل اور پریفریبل مسئلہ کیا ہے اس میں دلیل کے اعتبار سے؟ دلیل کے اعتبار سے راجح قول یہی ہے کہ جہری و سری دونوں نمازوں میں امام کے پیچھے مقتدی کو پڑھنا لازم ہے. دلائل کیا ہے؟ نمبر ایک, عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, جو فاتحۃ الکتاب نہ پڑھے, جو سورۃ الفاتحہ کی قرأت نہ کرے, اس کی نماز نہیں, اس کی نماز نہیں. علماء نے اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. علماء نے اس حدیث سے دلیل لی ہے اور کہا کہ نماز نہیں یہاں پر لا ہے اور صلا ہے, تو یہاں پر نکرہ اور نفی دونوں جمع ہوتے ہیں, تو اس سے عموم کا فائدہ ہوتا ہے. یہ قاعدہ ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب نماز نہیں ہوتی ہے سورۃ فاتحہ کے بغیر, کون سی؟ جب ذکر نہیں کیا گا مطلب ہر نماز نہیں ہوتی کا مطلب ہر نماز نہیں ہوتی ہے سورۃ فاتحہ کے بغیر, اور جو سورۃ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں. مرد یا عورت بتایا نہیں ہم کو, جو نہ پڑھے وہ, جو بھی نہ پڑھے اس کی نہیں ہوتی ہے. مقتدی یا امام بتایا نہیں ہم کو, فرق نہیں کیا, فرق کرتے تو بتاتے. جو بھی نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. تو علماء نے کہا اس حدیث سے عموم ثابت ہوتا ہے, عموم جنرل چیز جس کے اندر سب آ جاتا ہے, جس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو ہر نماز جس میں سورہ فاتحہ نہیں ہوتی, اور ہر آدمی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے نماز میں, اس کی نماز نہیں ہوتی ہے. تو علماء نے کہا کہ ہر شخص کے لیے ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے. بعض حنفی علماء نے کہا کہ نہیں, اس میں امام کا نہیں, امام کا ہے یا منفرد کا ہے, مقتدی کا نہیں ہے. اس میں کیا دلیل ہے؟ اس میں تو واضح طور پر عموم ہے, اس کو کچھ لوگوں کے لیے خاص کرنا غلطی ہوگی جب تک کہ دلیل نہ ہو اس کے لیے. ہمارے نزدیک یہ سارے لوگوں کے لیے, وہ کہتے ہیں نہیں یہ مقتدی کے لیے نہیں ہے, امام کی قرأت مقتدی کے لیے کافی ہے. ہمارے نزدیک امام کی قرأت سورۃ الفاتحہ کی مقتدی کے لیے کافی نہیں ہے, اس کے سوا قرأت کافی ہے, مقتدی نہیں پڑھے گا تو بھی چلے گا, بلکہ اس نے نہیں پڑھنا چاہیے جہری میں, امام کی قرأت سننا چاہیے. لیکن جہری میں سورۃ الفاتحہ مقتدی نے بھی پڑھنا چاہیے. اس میں سے پہلے کہ میں علمی دلائل کی طرف جاؤں, تھوڑے غیر علمی دلائل جو عام طور سے لوگ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں, ایک صاحب کہنے لگے, وہ بہت مناظرے بہت کرتے ہو, انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ لوگ اگر کسی سے بات کرنے جائیں, کسی بادشاہ سے, کسی بڑے آدمی سے, 10-15 لوگ گئے, کیا کرتے؟ ایک آدمی ان میں سے آگے جاتا, باقی سب لوگ چپ چاپ پیچھے کھڑے رہتے. وہ آدمی جا کے بولتے ہو ہمارا ایسا مسئلہ ہے, اور ساری بات بیان کرتا ہے. یہ طریقہ ہوتا ہے, شریف لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے. آپ لوگوں کے ہیں سب کے سب چلاتے ہیں, ویسے تمہاری نماز میں بھی ہوتا ہے. ہمارے کیسا ہوتا, امام صاحب اکیلے قرأت کرتے, باقی پیچھے سب چپ رہتے. وہ اللہ سے کلام کرتے, اللہ سے بات کرتے, باقی پیچھے چپ چاپ, ریپرزینٹیٹو ہمارے ہو امام صاحب. تو امام صاحب جو بھی پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کے سامنے پڑھ رہے, باقی پیچھے چپ ہیں. ابھی سننے کے اعتبار سے تو بات تو ٹھیک لگ رہی, ذرا رہیں گی نہیں لیکن لگ رہی تو صحیح. لیکن آپ سوچیں, ان سے یہی پوچھا جائے کہ قرأت تو بعد میں ہوتی ہے, سنم پہلے پڑھی جاتی ہے. تو امام صاحب جب آپ امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے, چاہے فجر ہو یا ظہر ہو یا عصر ہو, تو امام صاحب سے پہلے آپ سنا کیوں شروع کر دیتے؟ آپ سنا پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک پڑھتے نا, تو جب امام صاحب پڑھ رہے آپ تو کیوں پڑھ رہے, اتحیات آپ کیوں پڑھ رہے, جب طے کر دیا تو بیچ میں کیوں بول رہے آپ, اتحیات آپ پڑھ رہے ہو اس کے بعد درود آپ پڑھ رہے ہو اس کے بعد امام صاحب سلام پھیرے نا السلام علیکم, آپ بھی السلام علیکم کر رہے ہیں, آپ بھی اللہ اکبر بول رہے ہیں, آپ کیوں بول رہے ہیں, جب آپ کی جگہ بول رہے ہیں نا, ہو تو آدھا وہ بولے آدھا نہ بولے اس کی کیا دلیل ہے, کون طے کرے گا, آپ طے کریں گے نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا بتایا ویسے کرنے میں شرافت آدمی کی. یہ عقلی دلیل بعض اوقات فٹ ایک جگہ بیٹھتی, ایک جیب میں فٹ بیٹھتا دوسری جیب میں نہیں بیٹھتا, تو اس طرح کی عقلی دلیلوں سے اگر ہم دین کو ثابت کرنے لگیں تو دین کا حلیہ ادھیڑ دیں گے. ہر آدمی کی عقل الگ رہتی, ہر آدمی ایک الگ نیوٹن رہتا, پھر دین کے ساتھ وہ کیا کرے گا, ہر آدمی کو لگے گا میری عقل میں تو ایسا آ رہا, ابو کی عقل میں ایسا آ رہا, دادا کی عقل میں ایسا آ رہا, اور پوتی کی عقل میں کیسا آ رہا, وہ سب کی عقل کو پوتے میں ڈالے گا, اے ان کو کچھ بھی نہیں سمجھتا میری عقل یہ آ رہی. دین کے ساتھ ہم عقل کا معاملہ کریں گے, دین آپریشن کرنے کے لیے نہیں ہے, دین اس کے لیے ہے کہ ہم جو ہے وہ شرافت سے اس پہ عمل کریں. تو اس طرح کی عقلی دلیلیں نہیں چلتی ہیں, ٹھیک ہے اس کو بنائے ریپرزینٹیٹو, کون بولا آپ اس کو بنانے, کون بولا جتنا پڑھنے بولے وہ اپنا پڑھنے کا, جتنا اس کو پڑھنے بولے وہ پڑھے گا, طے کون کرے گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم کو ایسا طے کیے, کہاں طے کیے, آئیے دلیل کیا ہے. امام ابو داؤد اپنی سنن میں حدیث نقل کرتے ہیں, سند کے ساتھ ذکر کیا انہوں نے کہ عن عبادت بن صامت قال کنا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الفجر, کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز میں آپ کے پیچھے تھے, یعنی ہم مقتدی تھے. کون سی نماز تھی؟ فجر کی نماز. فجر کی نماز میں جہری قرت ہوتی ہے. جہری سری کیا ہے؟ جہر کا مطلب زور سے پڑھنا, سر کا مطلب آہستہ پڑھنا. جیسے عصر اور مغرب میں امام صاحب کون سی سورت پڑھ رہے ہیں ہم کو نہیں معلوم پڑتا, تو وہ سری نماز ہے. ظہر اور عصر میں امام صاحب کی قرت ہم کو سننے نہیں آتی, لیکن باقی نمازیں فجر ہے اور اسی طرح سے مغرب ہے اور عشاء ہے, یہ جتنی بھی اندھیرے کی نمازیں ہیں سب زور سے پڑھتے ہیں, اجالے کی سب چپ چاپ پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ایسا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی کہا ہم کو, ہم ویسے ہی کرتے ہیں. فقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فثقلت علیہ القراء, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرت کی تو ہم پر قرت بہت بھاری ہوئی, آپ پر قرت بھاری ہوئی. فلما فرغ, جب آپ نماز سے فارغ ہوئے, قال لعلکم تقرؤون خلف امامکم, آپ نے کہا شاید تم امام کے پیچھے قرت کرتے ہو. قلنا نعم, ہم نے کہا ہاں. حدن یا رسول اللہ, ہاں اللہ کے رسول ہم جلدی جلدی پڑھتے ہیں, حدن جلدی جلدی پڑھنا. قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب, آپ نے فرمایا فاتحة الكتاب کے سوا مت کرو, ایسا ایسا مت کرو سوائے سورہ فاتحہ کے. فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا, اس لیے کہ جو اس کو نہ پڑھے اس کی نماز نہیں. وہی حدیث نماز نہیں, آپ نے اکیلی حدیث میں بھی کہا اور وہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کہی, جماعت کی نماز میں بھی, جہری نماز میں بھی, فجر کی نماز میں. راوی اس کے کون ہے؟ پچھلی کے, پچھلی روایت کی راوی کون ہے؟ عبادہ ابن صامت. اور یہ جو روایت ہے اس کے راوی کون ہے؟ یہ بھی. تو معلوم ہے کہ اصل واقعہ تو جماعت ہی کی نماز کے بارے میں ہے اور مقتدی ہی کے بارے میں ہے اور وہ بھی جہری نماز کے بارے میں. اسی لیے آپ نماز پڑھ رہے تھے, حدیث کو سمجھیں, آپ حدیث کے الفاظ کی بنیاد پر حدیث کو سمجھیں, زبردستی توڑ مڑوڑ کے نہیں, جو ہے وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے, آپ پر نماز میں قرت بھاری ہوئی, مشکل ہوا آپ کے لیے پڑھنا, آپ کو بوجھل محسوس ہوا. آپ نے نماز کے بعد صحابہ سے پوچھا شاید تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو, صحابہ نے کہا ہاں ہم پڑھتے ہیں جلدی جلدی پڑھتے ہیں, آپ نے کہا مت پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے, اس لیے کہ جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں. یہاں سوال ایک یہ پیدا ہوتا ہے, آپ نے سوال پوچھنا ہے اور آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اس کو, کہ صحابہ صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے یا اور بھی پڑھتے تھے؟ صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے نا, تو ہاں منع پھر کس سے کی ہے؟ سورہ فاتحہ کے سوا مت پڑھو کا مطلب سورہ فاتحہ بھی پڑھتے تھے اور سورت بھی پڑھتے تھے. تو آپ نے اس نماز میں کچھ قرت سے منع کیا اور کچھ قرت کا حکم دیا. ایک صاحب سوال بھیجے, ایک اجتماع میں ہم لوگ تھے, بات کر رہے تھے, سوال کا کیا دلیل ہے کہ نماز میں قرآن میں 114 سورتیں ہیں, آپ 113 نہیں پڑھتے اور ایک ہی پڑھتے, ایسا کدھر ہے؟ تو عجیب بات ہے, حدیث ہے, حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب, تم امام کے پیچھے قرت کرتے ہو, ہاں کا مت پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے, تو مت پڑھو اور پڑھو, پڑھو کیا پڑھو اور باقی, تو کتنی سورتیں ہو 113, پوری مت پڑھو. سورہ فاتحہ کے سوا کچھ مت پڑھو. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق, ابا نانا دادا چاچا پتھر پیڑ آسمان زمین سورج چاند کچھ بھی نہیں, سب ٹوٹل نہیں معبود, صرف ایک معبود. تو استثناء اس طرح سے ہوتا ہے, سورہ فاتحہ کے سوا باقی جتنا بھی ہے کچھ بھی مت پڑھو, یعنی 113 سورتیں نہیں پڑھنے کا اور کیا پڑھنے کا, صرف سورہ فاتحہ. تو آپ نے سورہ فاتحہ کا حکم دیا, باقی سورتوں سے منع کر دیا. اتنی سی حدیث میں سب سے منع ہو گیا سوائے سورہ فاتحہ کے. لیکن یہاں پر اجازت تھی یا حکم تھا؟ کوئی کہہ سکتا پڑھتے تھے, دیکھو حکم تھوڑی دیے تھے پہلے, حکم دیتے تو پوچھتے نہیں, شاید تم پڑھتے ہو پیچھے, سوچیے اس کو, اگر حکم دیا ہوتا پڑھو تو آپ کیوں پوچھتے, شاید تم پڑھتے ہو امام کے پیچھے, تو آپ نے پوچھا تو معلوم ہے لوگ پڑھ رہے, ورنہ معلوم نہیں تھا پڑھتے, حکم تو دیا نہیں تھا اس طرح کا. پھر اس کے بعد کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سورہ فاتحہ پڑھا کرو, باقی مت پڑھنا, تو معلوم ہے اجازت دی ہے, حکم نہیں ہے, حکم دی ہے. یہاں تک تو اجازت آئی مت پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے, اس سے سورہ فاتحہ کی اجازت مل رہی ہے. لیکن اگلا جملہ کیا بتا رہا ہے, یہ اجازت ضروری ہے لازم ہے یا بس چلتا, نہیں کرے تو بھی چلتا, اس لیے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ سوائے سورہ فاتحہ کی کچھ مت پڑھو. کیوں؟ کوئی پوچھ سکتا ہے کہ سورہ فاتحہ کیوں, جب منع کرے تو سب سے منع کرو نا, ایسا کوئی پوچھ سکتا ہے, یا کوئی آدمی صرف سورہ فاتحہ کیوں, باقی کیوں منع ہے؟ اس لیے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی, اس لیے تم کو پڑھنا ہی پڑے گا. اور یہ کوئی معنی نہ لے یہاں پر کہ یعنی پہلے پڑھتے تھے حکم نہیں تھا, حکم سورہ فاتحہ کا تھا, لیکن صحابہ نے یہاں پر یہ سمجھا کہ سورہ فاتحہ کے سوا بھی پڑھ سکتے ہیں, اس لیے جو نہیں معلوم تھا آپ نے کہا شاید پڑھتے ہو تم, تو آپ نے منع کیا کس سے, اس سے جو سورہ فاتحہ کے سوا ہے, تو آپ نے نہیں کہا تھا پڑھنے کے لیے, وہ صحابہ اپنے طور پر پڑھتے تھے, آپ نے اس سے منع کر دیا اور جو اصل بات تھی اس کو باقی رکھا, اس لیے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اگر یہ ایسا ہوتا کہ آپ نے بتایا نہیں تھا تو پھر سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی, اور آپ پڑھا رہے نماز اور سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی, کسی دن آپ نے پوچھ لیا پڑھتے کہ نہیں پڑھتے, ایسا ہو سکتا ہے؟ یعنی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے, اور آپ کے پیچھے لوگ پڑھ رہے اور آپ نے بولے نہیں سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے, اور پھر کسی دن آپ بول رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی, ایسا ہوگا آپ کریں گے ایسا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ذمہ داری پہنچانے کی, آپ نے سورہ فاتحہ کو حکم دے دیا تھا لیکن اس کے سوا پڑھنے کے لیے نہیں کہا تھا, صحابہ سمجھے اور بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ عموم ہے فقرأوا ما تيسر من القرآن, قرآن کے سوا میں سے جہاں سے ہو سکے پڑھو, صحابہ اور بھی پڑھتے تھے سورہ فاتحہ کے سوا, آپ نے کہا نہیں سورہ فاتحہ کے سوا نہیں پڑھنا ہے کیونکہ پچھلا حکم باقی ہے, سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی لیکن باقی تم نے نہیں پڑھنا ہے, سمجھ میں آئی بات, اس کو یاد رکھیں. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جہری نماز میں مقتدی کو امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنا چاہیے, اور یہ حکم اجازت اباحت کا نہیں ہے بلکہ یہ وجوب اور فرضیت کا ہے, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی کا مطلب یہ نماز کا رکن ہے. نماز کا رکن کن چیزوں کو کہتے ہیں جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ نماز کا رکن ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی کا مطلب نماز کا پلر ہے یہ, اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی ہے. تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ مقتدی کو بھی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے. اس حدیث کی سند میں بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے. کیا اعتراض کیا ہے؟ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے محمد ابن اسحاق, محمد ابن اسحاق صاحب مغازی، ان کی یہ مغازی مشہور جو ہے عالم ہیں، جو سیرت پر ان کی کتاب ہے سیرت ابن اسحاق، اور اس سے اختصار کیا ہے اس کا ابن ہشام نے، سیرت ابن ہشام. تو ابن اسحاق محدثین میں سے ہیں اور مغازی کے ماہرین میں سے ہیں. مغازی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بولتے، پہلے لوگ مغازی اس کو بولتے تھے، بعد میں سیرت بولنے لگے اس کو. تو ان کے بارے میں ہے کہ یہ راوی جو ہے یہ مدلس ہے. مدلس کس کو کہتے ہیں؟ مدلس اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے زمانے کے کسی راوی سے ایسے راوی سے روایت بیان کرے جس سے اس نے وہ روایت نہیں سنی ہے. مدلس کس کو بولتے ہیں؟ جو اپنے دور کے کسی ایسے راوی سے روایت نقل کرے جس سے اس نے براہ راست روایت نہیں سنی ہے، اور عن کے لفظ سے اس کو بیان کرے کہ فلاں سے خبر ہم کو ملی ہے. ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے، بہت ساری باتیں ہم لوگ سند متصل نہیں ہونے کے باوجود کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں امام صاحب تو خطبے میں ایسا بولے کہ سود حرام ہے، جس نے بھی سود لیا ہے وہ ایسا 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 ہے مثلا. تو کوئی آدمی پوچھے آپ تھے کیا خطبہ میں جمعہ کو؟ تو آپ فلاں علاقے میں چلے گئے تھے. ارے نہیں، فلاں نے مجھ سے کہا. تو اس نے سند بیان کی اپنی امام صاحب تک نہیں جمعہ کے خطبے کے لیے، لیکن ایسے الفاظ میں بیان کیا کہ کوئی آدمی اگر ویریفائی نہیں کرتا تو یہ سمجھتا کہ یہ بات اس نے امام صاحب سے ڈائریکٹلی سنی ہے، لیکن اس نے نہیں سنی ہے. کسی کے بارے میں آدمی کہتا کہ فلاں صاحب تو ایسا بولتے ہیں، اس سے پوچھا جائے آپ نے اپنے کانوں سے سنا؟ نہیں، فلاں صاحب بول رہے تھے. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی بیچ میں کوئی آدمی ہے اس نے ڈائریکٹ سنا ہے نہیں، لیکن ایسا لفظ استعمال کر رہا ہے جان بوجھ کے نہیں، انجانے میں. ہم لوگ کتنی باتیں ایسی بولتے ہیں، کتنے لوگوں سے ہم نے ڈائریکٹلی نہیں سنا ہوتا ہے، لیکن ہم کیسا بولتے ہیں، فلاں ایسا کرتا ہے، فلاں ایسا بولتا ہے، فلاں یوں کرتا ہے، کیونکہ ڈائریکٹلی ہم نے دیکھا اس کو نہیں ہے. تو جس راوی کا عام حال یہ ہو کہ اکثر ایسا کرتا ہو کہ فلاں صاحب سے ایسی روایت آئی ہے، تو ایسے راوی کو کیا کہتے ہیں؟ مدلس. مدلس تدلیس، اپنے دور کے راوی سے روایت بیان کرنا جس سے روایت سنی نہیں ہے، عن سے روایت کرنا کہ فلاں صاحب سے ہم کو یہ چیز پہنچی ہے، یہ خبر ان سے ہم کو پہنچی ہے. ڈائریکٹ انڈائریکٹ سمجھ میں نہیں آ رہا. علماء کہتے ہیں جب تک کہ ڈائریکٹ بیان نہیں کر رہا اس کی انڈائریکٹ لیں گے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تدریس کرتا ہے، بیچ میں لوگ غائب ہو سکتے ہیں، کون ہے معتبر نہیں معلوم نہیں. تو جب تک کہ یہ خود نہ کہے کہ مجھ سے فلاں نے حدیث بیان کی، میں نے فلاں سے حدیث سنی، مجھ کو فلاں نے خبر دی، میں نے سنا وہ فلاں یوں کہہ رہا تھا، تب تک کہ اس کی حدیث لیں گے نہیں. یہاں پرابلم ہو گیا. اتنی بڑی دلیل آپ دیے، لیکن یہاں محمد ابن اسحاق راوی موجود ہے، اور یہاں پر ابن اسحاق نے کیا کہا؟ ان محمد ابن اسحاق ان مکحول، مکحول سے روایت ان کو پہنچی ہے. تو ان کہا کہ نہیں کہا ہے؟ تو جب مدلس راوی ان سے روایت نقل کرے تو وہ روایت معتبر ہوتی ہے نہیں، جب تک کہ سماع کی یا تحدیث کی صراحت نہ کر دے. اس طرح سے بولا جاتا ہے، سنا فلاں نے مجھ سے بیان کیا، جب تک کہ بیان نہیں کرتا ہے وہ حدیث نہیں لیں گے. کیا حدیث دلیل بن سکتی ہے؟ نہیں. بیان کیوں کی؟ بیان اس لیے کی، اس لیے کہ ابن اسحاق نے حدیث سنی نہیں سنی کلیئرلی معلوم یہاں تو نہیں ہو رہا ہے، لیکن مسند احمد اور دارقطنی میں معلوم پڑتا ہے کہ سنی ہے. اسی لیے امام الدارقطنی نے اسی حدیث کو نقل کیا اور آگے بتا دیا کہ یہ حدیث ابن اسحاق نے مکحول سے سنی ہے. اسی لیے امام الدارقطنی کہتے ہیں کہ عن ابن اسحاق حدثنی مکحول بہذا، ابن اسحاق سے روایت ملی ہے اور ابن اسحاق نے کہا کہ مکحول نے یہ حدیث مجھ سے بیان کی ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ تو ڈائریکٹلی سنی ہے، تو جو ڈائریکٹلی سنی ہے وہ حدیث دلیل بنتی ہے. سمجھ میں آئی؟ بہت سارے لوگ بھولے بھالے لوگ بتاتے نہیں، معلوم رہتا سب، بولتے ہیں کہ دیکھو یہاں ایسا ہے، یہ راوی ایسا ہے، یہ مدلس ہے اور یہ راوی ان سے ذکر کر رہا ہے، لیکن دارقطنی میں ہے، علماء نے بتایا ہے، لیکن اس کو لاتے نہیں سامنے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. تو دارقطنی کی اس روایت سے معلوم ہوا کہ ابن اسحاق نے یہ حدیث مکحول سے سنی ہے براہ راست. حدثنی کہنا مجھ سے حدیث بیان کی ڈائریکٹلی ان پرسن، تو اس سے یہ حدیث صحیح ثابت ہوتی ہے. اور عام طور سے علماء نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے. اسی لیے جیسے امام الخطابی نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے, لا مطعن فی, اس میں کوئی مطعن نہیں ہے, اس میں کوئی جرح نہیں ہے, یہ بالکل معتبر حدیث ہے. مزید اس روایت کے راوی کون ہیں؟ عبادہ ابن صامت. آئیے دیکھتے ہیں عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ کا اپنا عمل کیا تھا, وہ بھی پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے. ابن ابی شیبہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی مصنف میں, وہ مصنف نہیں, بعض لوگ غلطی سے مصنف ابن ابی شیبہ پڑھتے ہیں, مصنف مصنف میں زمین آسمان کا فرق ہے. مصنف کے معنی ہوتے ہیں کتاب تصنیف دینے والا, آثر کمپائل کرنے والا, لکھنے والا. مصنف ای جس میں ہوتا اس کا مطلب ہوتا کرنے والا. مصنف جو لکھا, لکھے ہوئے کو مصنف بولتے ہیں. عربی زبان میں جو مفعول ہوتا ہے, آبجیکٹ ہوتا ہے, وہ ہمیشہ مفتو ہوتا ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں امام ابن ابی شیبہ نے یہ روایت نقل کی, فرماتے ہیں حدثنا وكيع ابن عون عن رجاء ابن حيوه عن محمود ابن ربيع قال صليت صلاه والى جنبي عباده ابن الصامت. محمود ابن ربيع کہتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی کے پڑوس میں, یعنی میں آپ کے بازو میں ہی تھا اور میں نے نماز پڑھی. قال فقرأ بفاتحة الكتاب, کہتے ہیں عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی نے فاتحۃ الکتاب پڑھی نماز میں مقتدی بن کر. آپ کہیں امام تھے کہ مقتدی تھے, کیسے معلوم پڑا؟ بازو میں امام صاحب کے کون کھڑے ہوتے؟ ہوتے مقتدی, بازو میں کھڑے. میں نے بازو میں نماز پڑھی ان کی, الی جنبی, میرے بازو میں کون تھے؟ عبادہ ابن صامت, یعنی یہ دونوں بھی کیا تھے؟ مقتدی تھے. قال فقرأ بفاتحۃ الکتاب قال فقلت له یا ابا الولید, میں نے ان سے کہا اے ابو الولید الم اسمعک تقرأ بفاتحۃ الکتاب, کیا میں نے تم کو آپ کو سورۃ الفاتحہ پڑھتے نہیں سنا؟ قال اجل, انہوں نے کہا ہاں, انہ لا صلاۃ الا بہا, اس لیے کہ اس کے سوا نماز نہیں ہوتی ہے. کوئی آدمی کہے گا یہ اکیلے کی نماز ہو سکتی ہے, اکیلے کی نماز, اس میں جماعت کی نماز کدھر ہے؟ آپ بتائیے, یہ سوال ایسا پوچھیں گے سورہ فاتحہ پڑھتے آپ, یعنی انفرادی نماز میں آدمی سورہ فاتحہ پڑھتے آپ ایسا پوچھے گا؟ ہر ایک کو معلوم ہے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نماز میں, بچوں کو بھی ہمارے معلوم ہے. یہ جماعت کی نماز تھی, اسی لیے بولے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, تو نے کہا ہاں, اس لیے کہ نماز نہیں ہوتی اس کے بغیر. ورنہ اگر انفرادی نماز ہے, پوری امت کو معلوم ہے سورہ فاتحہ نماز میں پڑھی جاتی ہے, ہمارے بچوں کو معلوم ہے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے, تو یہ انفرادی نماز نہیں ہے, یہ کون سی نماز ہے؟ جماعت کی. اسی لیے دونوں بازو بازو میں پڑھ رہے ہیں اور یہ نماز پڑھ رہے ہیں, تو یہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں, تو انہوں نے سنا یہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں, کہا آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, کہا اس لیے کہ نماز نہیں ہوتی اس کے بغیر. تو یہ کیا ہے, کس کا عمل ہے؟ راوی کا عمل خود دلیل ہوتا ہے. احناف کے نزدیک راوی کا عمل اور روایت اگر الگ ہو تو عمل کو ترجیح دی جاتی ہے. احناف کا قاعدہ ہے کہ راوی اپنی روایت کو زیادہ جانتا ہے, اگر راوی روایت بیان کر کے اس پر عمل نہ کرے وہ دلیل بنتی. اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ سفیان الثوری روایت بیان کرتے ہیں سینے پر باندھنے کی, لیکن سفیان الثوری کا عمل ہے ناف کے نیچے باندھنا, تو ان کا عمل دیکھیں گے کہ ان کی روایت دیکھیں گے؟ ہم کہتے ہیں روایت دیکھیں گے, وہ کہتے ہیں عمل دیکھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ دلیل علم میں ہے, راوی کے عمل میں نہیں ہے, نبی کے عمل میں ہے. صاف ستھرا قاعدہ ہے. کیا ہے دلیل؟ کس میں؟ نبی کے عمل میں ہے کہ راوی کے عمل میں ہے؟ ہمارے نزدیک دلیل نبی کے عمل میں ہے, وہ نبی کا عمل بیان کر رہا. ہو سکتا ہے ان کے نزدیک کوئی اور عذر ہو, کوئی دلیل ہو, ان کے نزدیک وہ حدیث ضعیف ہو سکتی ہے, ان کے نزدیک اور عمل افضل ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم کو ان کا عمل دیکھنا ہے کہ نبی کا عمل دیکھنا ہے؟ ہمارے نزدیک قاعدہ یہ ہے کہ راوی اور اس کی روایت میں اگر اختلاف ہوتا ہے تو راوی کی روایت دیکھی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس کے مکلف ہیں کہ جو نبی سے پہنچا اس کی اتباع کریں. دوسری بات, یہاں قاعدہ چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ راوی کا عمل کیا ہے؟ قرت کرنے کا ہے. تو اب احناف کو چاہیے کہ راوی کا عمل لینا کے احتمالات کو, کہ جس نے روایت بیان کی نماز نہیں ہوتی ہے وہ کہہ رہا ہے امام کے پیچھے بھی پڑھنا چاہیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی بتا رہے ہیں راوی صحابی, اور یہ کہہ رہے کہ نہیں یہ منفرد کے لیے الگ ہے، مقتدی کے لیے الگ ہے، امام کے لیے الگ ہے. تو یہ عجیب بات ہے کہ ایک جگہ ایک قاعدہ دوسری جگہ ایک قاعدہ، کیا فائدہ؟ تو اس روایت سے بات معلوم ہوئی کہ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل امام کے پیچھے پڑھنے کا تھا. آئیے اور ایک صحابی دیکھتے ہیں جن سے شیطان بھاگتا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بعض یہ بولتے نا خلفاء راشدین کو نہیں مانتے، خلفاء راشدین کو نہیں مانتے. ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ بڑے سے بڑے صحابی ہوں، اگر ان کا عمل یا قول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرائے تو ہم ان کو نہیں چھوڑتے، ان کے اس قول کو چھوڑتے، جیسا ان کے بیٹے چھوڑتے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ حج تمتو کے بارے میں پوچھا، اور تفصیل میں نہیں جاؤں گا حج تمتو کس کو کہتے ہیں. حج تمتو حج کی قسم ہے. اس نے آگے کہا حج تمتو کا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج تمتو کرتے تھے، آپ نے کیا ایک ہی حج کیا آپ نے، وہ حج تمتو تھا. انہوں نے کہا لیکن حضرت عمر تو منع کرتے تھے نا. انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تیرے نزدیک زیادہ قابل اقتداء ہے میرے باپ کا عمل. ایک روایت میں ہے کہ ابن عباس کے سامنے بھی ایسی مسئلہ آیا کہ کسی نے کہا کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ حج تمتو سے منع کرتے تھے. انہوں نے کہا مجھ کو ڈر ہے کہیں آسمان سے پتھر نہ برسے. میں کہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور تو کہتا ہے ابو بکر و عمر نے ایسا کہا. یعنی صحابہ کا یہ منحج تھا کہ بڑے سے بڑے صحابی بھی اگر کوئی بات کہتے ہیں ان کو نہیں چھوڑیں گے، ان کا احترام نہیں چھوڑیں گے، ان کی اقتداء نہیں چھوڑیں گے، لیکن وہ بات جو ان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکراتی ہے اس بات کو بڑے احترام کے ساتھ چھوڑیں گے. ہو سکتا ہے ان کو معلوم نہ ہو، ہو سکتا ہے ان کو معلوم نہ ہو، یہ سوچ کے ان کے بارے میں اچھا گمان رکھیں. ہم کبھی غلط گمان صحابہ کے بارے میں نہیں رکھتے، لیکن ہر صحابی کو ہر بات معلوم ہو ایسا نہیں ہے. اسی لیے حضرت عمر کو آپ دیکھیے معلوم نہیں تھا کہ تین مرتبہ اجازت لیتے ہیں اس کے بعد واپس جاتے ہیں. اسی لیے حضرت عمر نے خود کیا کہا ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، انہوں نے خود کہا الہانی خفی علیہ ھذا من امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دیکھو میرے سے چھپی رہ گئی. کون کہہ رہا ہے؟ جھوٹ بولتے تھے یہ، وہ صوفیوں کی طرح نہیں تھے صحابہ کہ تواضع میں بھی جھوٹ بول سکتے ہیں، سچے لوگ تھے وہ، خوشی میں، غم میں، غصے میں اور ہر حالت میں سچ بولتے تھے وہ لوگ. میں نے کہا مجھ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات چھپی رہ گئی، الہانی الصفق بالاسواق، بازار میں تجارت کرنے نے دیکھو میرے کو غفلت میں ڈال دیا ہے، ایک اتنی کام کی چیز میرے سے رہ گئی. نہیں معلوم تھا ان کو. بعض اوقات ایک معمولی سی آدمی اتنی سادہ چیز نہیں معلوم، نہیں معلوم تو نہیں معلوم، زبردستی کا نہیں کہ شاید ایسا ہوگا، نہیں، وہ بات کے دور میں آیا. یہ صحابہ نہیں معلوم، معلوم دو کے بیچ میں تیسرا کچھ نہیں تھا ان کے پاس. اسی لیے کہتے ہیں لا ادری نصف العلم، نہیں معلوم آدھا علم ہے. شاید سے ساری مصیبت آتی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں زید ابن شریک فرماتے ہیں، غالباً یہ یزید ابن شریک ہے، یہاں پر کتابت میں کچھ غلطی ہوئی ہے. انہ سأل عمر، انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یزید میں شریک ہے، انہ سأل عمر، انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، عن القراءة خلف الامام، امام کے پیچھے قرأت کے بارے میں انہوں نے پوچھا، امام کے پیچھے قرأت کے بارے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا. فقال اقرأ بفاتحة الكتاب، عمر نے کہا سورہ فاتحہ پڑھ. فاتحة الكتاب کا مطلب کتاب کو شروع کرنے والی سورت، کون سی ہے وہ؟ سورہ فاتحہ. ہمارا کھانا بھی شروع کرنے والے وہی، دیکھ کھلنے والی فاتحہ بھی وہی ہے. نام سے لوگ جو ہیں فاتحہ سے دلیل پکڑتے ہیں، فاتحہ ہے نا، فاتحہ نہیں دیں گے تو کیا کریں گے؟ فاتحہ نماز کی فاتحہ ہے، وہ قرآن کی فاتحہ، وہ کھانے کی فاتحہ نہیں ہے. فقال اقرأ بفاتحة الكتاب، اس لیے کہ فاتحة الكتاب اس کو کہا گیا ہے، کتاب کی فاتحہ ہے وہ. یہاں پہ وہی الفاظ ہے، آپ عربی کا قاعدہ اگر جانتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا فاتحة الكتاب جیسے بیت اللہ کہتے ہیں، بیت اللہ، بیت اللہ اللہ کا گھر، فاتحة الكتاب تو کتاب کی فاتحہ. فقال اقرأ بفاتحة الكتاب، انہوں نے کہا فاتحة الكتاب پڑھ، یعنی قرأت خلف الامام کے بارے میں پوچھا امام کے پیچھے پڑھوں کہ نہیں پڑھوں، کہا فاتحۃ الکتاب پڑھ. قلت و ان کنت انت, انہوں نے پوچھا کہ آپ ہوں تب بھی, یعنی آپ امام ہوں تب بھی, کیونکہ امام کون تھا اس زمانے میں, حضرت عمر تھے, خلیفہ امام تھا. قال و ان کنت انا, میں رہوں تب بھی. قلت و ان جہر تھا, انہوں نے پوچھا آپ اگر جہری قرت کریں تب بھی, یعنی فجر مغرب عشاء ہو تب بھی. قال و ان جہرت, کہا ہاں میں اگر زور سے قرت کروں تب بھی سورہ فاتحہ پڑھا. تو خلفائے راشدین میں سے عمر رضی اللہ, اور اس کی سند صحیح ہے, یہ دار قطنی اور بیہقی میں روایت موجود ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ کا خود مسئلہ یہ تھا کہ امام کے پیچھے مقتدی کو سورت الفاتحہ پڑھنا چاہیے, اور چاہے وہ سری نماز ہو یا جہری نماز ہو امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے. کون کون سے علماء ہیں جو امام کے پیچھے پڑھنے کے قائل ہیں؟ امام الترمذی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں سنن الترمذی میں, وقد اختلف اہل العلم فی القراۃ خلف الامام, علماء میں اہل علم میں امام کے پیچھے قرت کے سلسلے میں اختلاف ہے. فرآ اکثر اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین ومن بعدهم القراۃ خلف الامام, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, تابعین اور ان کے بعد والوں میں سے اکثر اہل علم نے امام کے پیچھے پڑھنے کو کہا ہے. اکثریت اکثریت کے بھی یہاں اکثریت بھول جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, تابعین اور ان کے بعد تبع تابعین میں سے اکثر اہل علم نے امام کے پیچھے پڑھنے کو کہا ہے. وبه یقول مالک ابن انس, یہی قول ہے امام مالک ابن انس کا, وعبد اللہ ابن المبارک اور عبداللہ ابن مبارک کا, والشافعی واحمد واسحاق, امام شافعی, امام احمد اور اسحاق, اسحاق ابن راہوی. تو یہ بھی ایک امام گزرے ہیں, بڑے امام میں سے ہیں, ائمہ میں سے ہیں, اور امام احمد کے زمانے کے ہیں, اسحاق ابن راہوی. اسحاق ابن راہوے بہت لمبا سفر, واقعہ لمبا ہے, میں ذکر نہیں کروں, کبھی اور ذکر کروں گا. بہت لمبا سفر کر کے گئے تھے, ایک مسجد میں گئے, پڑاؤ ڈالا, مسجد والے نے کہا رہنا نہیں, اگر نہیں نکلیں گے تو ہاتھ پاؤں پکڑ کے باہر نکالیں گے. کس کو بولے؟ امام اسحاق ابن راہوے کو. گئے کس سے ملنے کے لیے؟ امام احمد سے, پہچانتے نہیں تھے ان کو. انہوں نے دیکھا سامنے گھر ہے, وہاں سے کوئی آدمی چہرہ باہر نکال کے بلایا ان کو. وہ گئے اندر, گئے کھائے پیے سب کچھ ہوا, کہا کہ کس سے ملنے کے لیے آئے ہیں؟ کہا کہ میں احمد سے ملا, کہ میں احمد ہوں. امام احمد نے ان کو اپنے گھر میں لیا, کھلایا پلایا. لمبا واقعہ ہے, میں کسی اور دن ذکر کروں گا, اس میں بہت ساری باتیں ہیں. تو یہ اسی دور کے امام احمد کے زمانے کے ہیں. تو امام مالک, شافعی اور احمد تین امام ہیں. تینوں امام کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے مقتدی کو قرت کرنا چاہیے. تین تین امام بول رہے پڑھو, اور یہ نہیں پڑھ رہے ہیں ہم کو پیچھے پڑھے ہمارے, کیوں پڑھ رہے؟ تین امام ہیں, تینوں امام کہتے ہیں امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے. یہ امام ترمذی نے اپنی سنن میں ذکر کیا. امام ترمذی کی سنن کی خصوصیت یہ ہے کہ حدیث بیان کرتے ہیں, حدیث کا درجہ بیان کرتے ہیں, حدیث کے اور طرق کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ فلاں صحابی سے بھی اسی معنی میں حدیث آئی ہے. پھر اس کے بعد علماء میں سے اقوال ذکر کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ کون کون سے صحابہ, تابعین وغیرہ اس کے قائل ہیں, اماموں میں سے کون قائل ہیں, راویوں کے نام جو اس میں کنفیوژن ہوتا ہے اس کو دور کرتے ہیں. تو یہ امام ترمذی کی سنن کی خصوصیت, بہت عمدہ کتاب ہے. شبہات کیا ہیں امام کے پیچھے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں پڑھنا چاہیے. کیوں نہیں پڑھنا چاہیے؟ قرآن کریم کی آیت ہے, کہتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, جب قرآن پڑھا جائے تو دھیان سے سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو کہتے تھے قرآن کے وقت میں کیا کہا گیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو دو کام کرو, ایک دھیان سے سنو, نمبر دو کیپ کوائٹ, چپ رہو, بالکل پڑھنا نہیں. کیوں؟ تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو یہاں پر دو چیزوں کا حکم ہے, دھیان سے سننا, چپ رہنا. تو امام کے پیچھے پڑھنا تمہارا نہ دھیان سے سننا ہے نہ چپ رہنا ہے. اولاً تو اس آیت میں ایسا کدھر ہے نماز میں؟ اس آیت میں عموم ہے. احناف کے نزدیک قاعدہ ہے کہ آیات کے عموم کو متواتر یا مشہور حدیث ہی سے خاص کیا جا سکتا ہے. تو ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ یہ کہیں کہ یہ نماز کے بارے میں ہے، اس لیے کہ کوئی متواتر روایت اس کے بارے میں بتائیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نماز کے ساتھ ہے، یا کوئی مشہور روایت بتائیں، نہیں ایسا ہے۔ تو احاد سے جو کہ متواتر روایت، متواتر روایت کے اتنی روایتیں ہوں، اتنے راویوں سے آئی ہو کہ ہر دور میں اتنے لوگ تھے کہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے اتنے سارے لوگ، تو ایسی روایت ہی سے وہ باتیں مانتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا ہے کہ قرآن نماز میں جب پڑھا جائے تو تم اس کو دھیان سے سنو اور چپ رہو، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی، اور جو حدیث ہم نے ذکر کی وہ کہاں کی ہے؟ مدینہ کی ہے۔ تو یہ مکہ کا حکم ہے، اور مدنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں، اسی لیے جب آپ نے کہا پڑھو تو ہم پڑھتے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں مت پڑھو تو ہم نہیں پڑھتے، آپ نے مت پڑھو بھی بولے، پڑھو بھی بولے، تو ہم دونوں پہ عمل کریں گے۔ مت پڑھو بولے کہ نہیں بولے، مت پڑھو بھی کہا اور پڑھو بھی کہا، تو جو قرآن میں سورہ فاتحہ کے سوا ہے مت پڑھو چپ رہو، اور پڑھو سورہ فاتحہ پڑھو۔ تو جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے نازل ہونے کے بعد ہم کو حکم دیا ہے ہم اس کو کریں گے۔ تو میرا ایسا کیسا قرآن حدیث ٹکرارا کیسا؟ یہاں پہ ٹکرارا نہیں، اس کو استثناء کہتے ہیں، اس کو ایکسپشن کہتے ہیں۔ ایکسپشن کے کیا معنی ہے؟ کہ ایک عام قاعدے میں سے ایک چیز کو چھوٹ دی جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہمیشہ ہوتا ہے۔ جیسا مثال کے طور پر آپ کہیں انسان جیسا پاگل ہے نا، تو اس کا مطلب کیا آپ اپنے کو بھی جمع کر لیے اس میں؟ اور اس میں انبیاء بھی آتے ہیں کیا؟ آپ انبیاء کے بارے میں سوچے تھے؟ اس وقت میں آپ کے ذہن میں انبیاء تھے ہی نہیں، لیکن آپ نے ایک عام لفظ استعمال کیا لیکن اس سے مراد خصوص ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، اس سے مراد خصوص ہوتا ہے۔ آپ بولتے ہو میں نے زمین خریدا، پوری زمین خریدا، کتنا بڑا مالک ہو گیا، بہت امیر ہو گیا، پوری دنیا خریدا، اس نے زمین خریدا، انہیں فلاں علاقے میں اتنی دو گنٹا خریدا، لیکن بولتا کیسا؟ زمین بولتا کہ نہیں بولتا؟ زبان ہوتی ہے، یہ لینگویج ہے، یہ جیسا اردو میں عربی میں بھی ہوتا ہے ایسا۔ تو اس طرح سے بعض اوقات ایک جنرل ہوتا ہے لیکن اس سے خصوص مراد ہوتا ہے، کبھی بلاکس ہوتا ہے، خصوص ہوتا ہے لیکن اس سے عموم مراد ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے، اس میں آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے وقت میں استماع اور انصات کا حکم دیا، ہم اس پہ بعد میں آئیں گے استماع اور انصات کے بارے میں، لیکن یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم کو کہا سورہ فاتحہ پڑھو تو ہم پڑھیں گے اور باقی میں چپ رہیں گے، دھیان سے سنیں گے اور کچھ نہیں پڑھیں گے۔ یہ کیونکہ حدیث مقدم ہے قرآن کے عموم پر، کیونکہ قرآن کو سمجھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کے نازل ہونے کے بعد جب آپ بتا رہے ہیں تو آپ کی بات ماننی پڑے گی، کیونکہ آپ کو سمجھتا تھا، آپ کا کام سمجھانا تھا قرآن کو، صحیح ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جیسے کہا کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہم نے ہر چیز میں سے جوڑا بنایا تاکہ تم غور کرو۔ تو فرشتوں میں بھی جوڑے ہیں؟ مرد عورت فرشتوں میں بھی ہے؟ نہیں ہے۔ وَمِنَ الْمَاءِ يعني وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ نے کہا ہر چیز کو ہم نے پانی سے زندہ بنایا ہے، یعنی ہر چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا زندہ۔ فرشتے پانی سے بنے نہیں۔ تو یہاں پر بعض اوقات عموم ہوتا ہے لیکن سمجھنے والے کو سمجھتا ہے کہ اس کو چھوڑ کے بولا جا رہا ہے، اس کو استثناء کہتے ہیں، اس کو ایکسپشن کہتے ہیں۔ تو قرآن کی آیات سے احادیث کا احادیث استثناء بناتی ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ نہیں تو مچھلی کھانا چھوڑ دیجئے، کیونکہ قرآن میں کیا ہے تمہارے لیے؟ انما حرم علیکم المیتۃ، مرا ہوا تم پر حرام ہے۔ اب مچھلی کو کیا بولتے؟ بسم اللہ اللہ اکبر بولتے، تو مرے بعد کھاتے کہ نہیں کھاتے اس کو؟ نا حدیث میں آیا نا، اچھا ابھی حدیث یاد آئی۔ قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ تمہارے لیے مری ہوئی مچھلی حلال ہے، کہیں نہیں ہے قرآن میں۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا جب صحابہ سفر میں گئے تو انہوں نے مری ہوئی مچھلی آئی، کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے بطور رزق دیا تھا، لاؤ مجھ کو بھی تو میں بھی کھاتا، تاکہ بتائیں یہ حلال ہے، میں خود کھا رہا ہوں۔ تو مری ہوئی مچھلی کیا ہے؟ لیکن قرآن میں کیا ہے؟ مردار۔ تو یہ مری ہوئی کی زندہ ہے، زندہ ہی کھاتے، تڑپ رہی اور کھا رہے، پھر بسم اللہ اللہ اکبر نہیں، بھوری لوگ کرتے ہو۔ ہمارے یہاں نہیں کرتے ہیں اس طرح سے، کرتے ہیں بعض لوگوں نے کہا بوری لوگ ذبح کرتے ہیں، تو مچھلی کو ذبح کہاں سے کیا جائے گا؟ تو مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا ہے، لیکن مچھلی مری ہوئی کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے ہیں؟ کھا سکتے ہیں، خود سے مر گئی ہو، تڑپی تڑپی مر گئی، کوئی ذبح نہیں کیا اس کو، دوسرے جانور کھا سکتے ہیں اس طرح سے؟ نہیں، لیکن مچھلی تو وہ بھی تو مری ہوئی ہے، تو مرا ہوا قرآن کا عام حکم ہے، لیکن مچھلی کے بارے میں آپ نے خود حدیث میں بتایا کہ احلت لنا میتتان، ہمارے لیے دو مردہ حلال کیے گئے ہیں، اس میں سے کیا ہے؟ الحوت مچھلی اور الجراد ٹڈی، ٹڈی جو ہے، ٹڈی اور مچھلی حلال ہے ہمارے لیے، تو حدیث بتاتی ہے کہ حلال ہے. ایسا اسی پہ اگر ہم بولیں گے بہت دیر ہو جائے گی ہم لوگوں کو. ایک قاعدہ یاد رکھیے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث ضروری ہے، اور قرآن کے عموم کو حدیث مقید کرتی ہے. مثال کے طور پر اور ایک مثال دیتا، تھوڑا طبیعت اچھی رہے گی آپ کی. قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ البقرہ ہی میں، سیقول جب آپ پڑھتے ہیں شروع کریں گے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جہاں سے بھی آپ باہر آئیں یا جہاں سے بھی آپ نکلیں، آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف رکھیں. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں کہیں آپ ہوں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف ہی رکھیں. تو اب آپ بتائیے اس سے بڑا مصیبت انسان کو کیا ہوں گی، پیچھے سے کوئی آواز دیا تو. آپ نے ہمیشہ سب نے قبلے کی طرف ہی رہنا، نماز کا تذکرہ ہی نہیں اس کے اندر. وہ تو حدیث آپ کو بتاتی ہے کہ یہ کس کے بارے میں ہے، یہ نماز کے بارے میں ہے، ورنہ آیت تو بتا رہی جہاں کہیں ہو اپنا چہرہ کہاں رکھیں، مسجد حرام کی طرف. جینا حرام ہو جائیں گے آدمی. اب یہاں جو ہم کو بولا قرآن میں تو ایسا ہے نا، مطلب ٹھیک ہے تو قرآن میں ایسا بھی ہے، کیا بولتا قرآن میں ایسا ہے؟ نہیں پر حدیث بھی تو دیکھنا پڑے گا نا، ہم کیا کر رہے تھے، ہم بھی حدیث دیکھ رہے تھے. کبھی کبھی ایسا آدمی شریف ہوتا ہے، ڈائریکٹ شریف نہیں ہوتا، سیدھا سیدھا بولیں گے نا ایسا، تو تھوڑا آپ نے ایسا کرے تو. تو یہاں پر قرآن کی آیت میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تم دھیان سے سنو، چپ رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. نماز کے بارے میں اس طرح سے اس میں ذکر ہی نہیں ہے. تو جو آدمی قاعدہ یہ رکھتا ہے، احناف کے نزدیک قاعدہ ہے کہ متواتر اور مشہور ہی سے قرآن کے عموم کو مقید کیا جائے گا یا خاص کیا جائے گا، ان کو متواتر روایت پیش کرنا چاہیے اصول کے طور پر. جب اصول ہے تو نبھاؤ اس کو، اپناؤ. ہمارے لیے اصول اپنے لیے نہیں، کبھی بھی چھوڑ دیں گے اس کو ایک دم، ایسا نہیں چلے گا. دوسری بات یہ کہ خود اس کے خلاف کرتے ہیں، خود اس آیت کو پڑھ کے ہمارے لیے آیت آپ کے لیے نہیں، ایسا کیسا ہوگا؟ مثال کے طور پر فجر کی نماز کے لیے آتے ہیں، امام صاحب وہاں پر فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور پیچھے یہ آ کے الگ سے سنت پڑھ رہے ہیں، وہاں امام صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں. اب یہ آیت کہاں چلی جاتی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم دھیان سے سنو اور چپ رہو، چپ رہو. یہ آیت کیا یہاں اپلائی نہیں ہو سکتی ہے؟ اور اگر سمجھ لیجئے آپ نماز پڑھنا شروع کر دیے اور کوئی آدمی آپ کے بازو آ کے قاری صاحب بیٹھ گئے، اور آپ نے کہا تھا الحمدللہ رب العالمین، اور آپ سوچ چکے تھے مجھ کو انہیں آتے نہ پڑھ کے جلدی ختم کرنا ہے، لیکن اس نے شروع کیا یاسین اور زور سے پڑھ رہا تاکہ آپ بھی سنیں خوش ہو جائیں کتنا اچھا قاری ہے، آپ کیا کریں گے؟ آپ پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ اگر آپ پڑھتے ہیں تو پھر آیت کیا بتا رہی ہے؟ جب قرآن پڑھا جائے تو بولے اپنی نماز ہے نا، اپنا آپ پڑھنے کا نا. تو آپ کا اجتہاد آیت کے معاملے میں فیصلہ دے سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فیصلہ نہیں دے سکتی. سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ کا اجتہاد آیت کے اندر سے نکال سکتا نہیں، ادھر چلتا نہیں، ادھر چلتا نہیں، ادھر چلتا، اور ہم حدیث سے لے تو نہیں چلتا، ہم کو زیادہ سمجھتا ہے کہ نبی کو زیادہ سمجھتا ہے. اور مدرسے میں بچے بیٹھ رہے ہیں جھوم جھوم کے پڑھ رہے ہیں، اور امام صاحب بھی پڑھ رہے، پڑھانے والے سب ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کہاں گیا ابھی؟ جب قرآن پڑھا جائے تو. اور بیوی کو یہ آیت معلوم پڑ گئی، جب بھی کچھ بولنے گئے اس کو الحمدللہ رب العالمین، چپ، بولنا ہی نہیں کچھ. अच्छा हुआ कुछ नहीं सिखाया, यह आयत सिखाया मेरे को बोलेंगे। जब भी डांटने लगा कुरान पढ़ना शुरू कर देंगे, चलेगा ऐसा नहीं चलेगा। तो बताइए क्या होगा, मतलब आयत का उमूम उसको समझना पड़ेगा, दूसरी अहादीस से मिलाकर, आयत से मिलाकर। तो इस तरह से कुछ भी अगर मतलब लेने लगे आदमी, दीन में मुसीबत हो जाएगी। दूसरों के लिए एक जगह पास होगा वो मामला, अपने लिए 10 जगह ना पास होगा, 10 जगह तकलीफ इसको हो जाएगी। तो इस आयत से इंसाफ के माना चुप होना होता है? नहीं, इंसाफ में सिर्री करत भी आ सकती है। अंशितु यहां पे कहा तो कहते हैं अंशितु का मतलब चुप रहो, हम कहते हैं अंशितु का मतलब चुप रहो भी होता है, और अंशितु चुपके चुपके पढ़ने की इजाजत अंशितु में निकलती है। ऐसा कैसा? हम हदीस से निकलती है, आइए देखते हैं कैसे निकलती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नसई की हदीस है, मा मिन रजुल यतताहारु यौमल जुमाति कमा उमिर, जो भी आदमी पाक साफ हो जुमा के दिन जैसा कि उसको हुक्म मिला है, सुम माया खुरुज मुंबई थी ही, फिर अपने घर से निकले, हत्ता जुमा, यहां तक कि वो जुमा के लिए आए, वयुंसितु हत्ता यक्ज़ी सलातहु, फिर वो इंसात इख्तियार करे, चुप रहे यहां तक कि नमाज पूरी हो जाए, इल्ला काना कफारतन लिमा कबलहु मिन अलजुमाती, जुमा से पहले पिछले जुमा तक के जितने उससे गलतियां खताएं हुई सब के लिए क्या हो जाता है? कफारा हो जाता है। हदीस के अल्फाज पर आप गौर करें, हदीस में कि जुमा के लिए आए और नमाज होने तक क्या करे? युंसित, फिर सना पढ़े नहीं पढ़े नमाज में, अत्तयात पढ़े नहीं पढ़े, सुबहान रब्बी अल अजीम, सुबहान रब्बी अल आला, और इमाम साहब के पीछे आमीन आमीन भी होता ना जो साबित नहीं हो, और जिक्र है उसके बाद क्या है, नमाज तक जो है जितनी भी चीजें हैं, युंसितु का जिक्र यहां पर आ रहा है कि चुप रहे, तो क्या उसको इमाम साहब इस हदीस की बुनियाद पर ये कहेंगे कि तुमने इमाम के पीछे अत्तहियात भी नहीं पढ़ना है जुमा के दिन, क्योंकि हदीस में ऐसा है कि चुप रहो? कहेंगे कि नहीं पढ़ना है उसने, क्योंकि आम हुक्म है उसके लिए। तो यहां पर हम कहते हैं कि इंसाफ, अरबी जबान हमारे नबी को सबसे अच्छी आती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां पर नमाज होने तक इंसाफ का हुक्म दिया है, से मुराद यही है कि आदमी चुपके चुपके पढ़ ले तो इंसाफ के खिलाफ, इंसाफ यानी चुप रहना, उसके खिलाफ नहीं होता है, नहीं होता है। इसीलिए यहां पर भी अंशितु जो है कुरान की आयत में, चुपके चुपके इमाम के पीछे पढ़े तो उसमें वो इंसाफ के खिलाफ नहीं होता है। समझ में आई बात? थोड़ा कुछ लोगों पर भारी होगा लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। नंबर दो, बोलते ठीक है आयत जान तो छोड़ दो, हम लोग दूसरी दलील लाते हैं। क्या दलील है? कहते हैं ज़ैद इब्न अरकम रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, कुन्ना नतकल्लमु फिस्सलात, हम नमाज में बातचीत कर लिया करते थे, युकल्लिमु अर्रजुलु साहिबहु, आदमी अपने साथी से बात करता था, वह हुआ इला जंबिही फिस्सला, वो उसके पड़ोस में नमाज ही में होता था लेकिन साथी उससे बात कर लेता था, नमाज में बातचीत करते थे शुरू में, हत्ता नज़लत, यहां तक कि ये आयत नाजिल हुई, वकूमू लिल्लाहि क़ानितीन, और तुम सब के सब अल्लाह के लिए क़ानित बने खड़े रहो, यानी फरमाबरदार बने, सुकूत इख्तियार करे हुए खड़े रहो, खुशू के साथ खड़े रहो, बादब खड़े रहो। तो कहते हैं फ़उमिरना बिस्सुकूत व नुहीना अनिल कलाम, तो हमको सुकूत का हुक्म दे दिया गया और कलाम से मना कर दिया गया। तो कहते हैं देखो कलाम से मना किया गया वो तो हो गया, बातचीत नहीं करना, और सुकूत का हुक्म दिया गया, सुकूत का मतलब क्या होता है? खामोश। तो बात नहीं करना वो भी हो गया, उससे बातचीत मना हो गई, और सुकूत का हुक्म आया इसका मतलब बाकी सब भी मना हो गया। ये इस्तदलाल बाज लोगों ने किया है, अब जिसको जैसा करना है करता है, हर एक की अपनी अपनी सोच है। तो कहते हैं कि यहां पर हमको सुकूत का हुक्म हुआ, तो सुकूत की बुनियाद पर कहते हैं कि चाहे जहरी नमाज हो या सिर्री हो, इसमें सिर्री और जहरी के लिए नहीं आया हुक्म, इसलिए हमको चुप रहने का हुक्म हुआ तो हम चुप रहते हैं, चाहे जहरी नमाज हो या सिर्री नमाज हो। इस तरह से इस्तदलाल किया लोगों ने। हम कहते हैं کہ سکوت کا مطلب چپ ہونے کا ویسا نہیں ہوتا ہے، پڑھتے پڑھتے بھی چپ ہو سکتا ہے آدمی، جو سری پڑھنا ہو اس کو بھی سکوت کہا جا سکتا ہے، ایسا ہے کیا؟ آئیے، یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے. آگے آتے ہیں، بخاری میں کتاب الاذان میں ایک روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسکت بین التکبیر وبین القراءۃ اسکاتتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اور قرات کے بیچ میں سکوت اختیار کرتے تھے کچھ تھوڑا سا. قال احسبه قال حنیتا، کہتے راوی کہتے میں سمجھتا ہوں انہوں نے کہا حنیتا کا مطلب تھوڑی دیر. فقلت بابی و امی یا رسول اللہ، میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں اے اللہ کے رسول. اسکاتک بین التکبیر والقراء، تکبیر اور قرات کے بیچ میں آپ سکوت اختیار کرتے ہیں. ما تقول، آپ کیا کہتے ہیں اس میں؟ سمجھنا یہ بات، آپ تکبیر کہتے اللہ اکبر، تھوڑی دیر چپ رہتے آپ، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے، وہ جو چپ رہتے آپ اس میں کیا پڑھتے؟ تو معلوم ہوا کہ چپ رہتے ہیں، اور تو سکوت کچھ پڑھنے کی نفی ہوتی ہے اس سے کہ آدمی سکوت کے ساتھ بھی، آپ خود اپنی زبان بولتے چپ چاپ پڑھائی کرو، بولتے کہ نہیں بولتے، چپ چاپ پڑھتے بیٹھو وہاں پہ، آپ اردو زبان میں استعمال کرتے، عربی میں بھی ایسا ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ کیا فرما رہے ہیں، آپ جو چپ رہتے نا بیچ میں قرات کے اور الحمدللہ رب العالمین آپ شروع کرتے پڑھنا، اس سے پہلے تھوڑی دیر امام صاحب ہمارے بھی چپ رہتے، ہم بھی پوچھنا ایسا امام صاحب کو، آپ جو چپ رہتے جو اس کے بعد میں تکبیر کے بعد میں قرات تک آپ جو چپ ہو جاتے تو کیا پڑھتے آپ، تو بھی بتائیں گے، آپ کو دھیان نہیں دیں گے میں کیا بول رہا. بولے آپ چپ رہتے اور پڑھتے بھی، ارے یہ تو گڑبڑے پھنسا رہا ہے مجھ کو، بعد میں آؤ، آٹھ سال ہم نے کیا کی. اسکات کا بین التکبیر والقراء، تکبیر اور قرات کے بیچ میں آپ سکوت اختیار کرتے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں. ما تقول، آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ چپ ہوتا ہوں میں کیسے کچھ کہہ سکتا ہوں، چپ ہونے کا مطلب نہیں سمجھتا، عربی نہیں آتی، ایسا نہیں کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی عربی آتی تھی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو عربی آتی تھی، ہمارے یہاں تھوڑی عربی کم آتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اقول، میں کہتا ہوں اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، میں کہتا ہوں اللہ، پوری دعا آپ نے پڑھی، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. الفاظ کے فرق کے ساتھ یہ مختلف روایتوں میں یہ دعا آئی ہے. تو یہ دعا آپ پڑھتے تھے کب؟ جب آپ چپ ہوتے تھے. تو ہم کہتے ہیں چپ ہونے کا مطلب کچھ نہیں پڑھنا ہوتا ہے، عربی کے قاعدے کے اعتبار سے اور حدیث کے اعتبار سے چپ ہونے کا مطلب کچھ نہیں پڑھنا نہیں ہوتا ہے. تو ہم چپ بھی ہوتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، چپ چپ پڑھتے ہیں ہم لوگ، چپ چاپ ہم لوگ پڑھتے ہیں اور انصات کے ساتھ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں. تو حدیث کے خلاف یہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سمجھتا تھا ہمارے مقابلے میں کہ اللہ تعالیٰ نے سننے کے لیے کہا، چپ ہونے کے لیے کہا، دھیان دینے کے لیے کہا. تو عربی زبان کے اعتبار سے یہ چیز اسی طرح سے ہوتی ہے.